بنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ وبارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 191 پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ سورہ آل عمران کی پوری ترتیب جو ہم نے گزشتہ کئی درس قرآن میں اسلام کی حقانیت اور حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی رسالت اور آپ کا اللہ رب العالمین جل وعلا کا بندہ خاص ہونا اور اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید اور قرآن کریم کی آفاقیت اسلام کی قدر جو ترتیب کے ساتھ سورہ آل عمران کے مضامین میں ذکر کی گئی، اب آخر میں جب یہ سورت ختم ہو رہی ہے تو اس سورت کے اختتام پر اہل علم کو ان میں غور و فکر کی دعوت دی گئی، یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا کی بنائی ہوئی اس کائنات اور اس کارخانہ قدرت میں جو چیزیں اللہ رب العالمین نے پیدا فرمائی ہے، آسمان، زمین، پہاڑ، ہر چیزیں، اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی وحدانیت اور اس کے علم، اس کی قدرت کی طرف اہل ایمان کو غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے، اور ایمان کو تقلیدی جامے سے نکال کر تحقیق کے طرف اس کے سفر کو شروع کیا۔ اور اس لیے قرآن کریم فرقان حمید نے اس چیز کو ذکر فرمایا آیت نمبر 190 میں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش اور رات اور دن کے اختلاف میں عقل والوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں، یعنی یہ جو زمین و آسمان کی تخلیق ہے یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی معرفت، اس کی قدرت، اس کے ہونے پر اور اس کے وجود برحق ہونے پر دلیل ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ بے شک یہ زمین اور آسمان کی تخلیق اور رات اور دن کی تخلیق، اس میں اہل ایمان جو عقل جن کو اللہ نے دی ہے وہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ کی بنائی ہوئی کائنات جو اللہ رب العالمین کے ہونے پر، اس کے وجود پر دلالت کرتی ہے کہ جس اس کائنات کا ماحول، اس کائنات کی ہر شے اپنی جگہ پر جب اتنی باکمال ہے تو اس کے پیدا کرنے والا، اس کو بنانے والا کس قدر حکیم اور قادر ہوگا۔ یعنی یہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا کی توحید اور وحدانیت میں غور و فکر اور اس کی معرفت حاصل کرنے والوں کو کہا گیا کہ اس میں، یعنی اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر وہ کرتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے صاحب عقل بنایا ہے، ان کا ایمان صرف سنے سنائے نہیں رہتا کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں تو اللہ کی وحدانیت کو قبول کر رہے ہیں، اللہ کی قدرت کو قبول کر رہے ہیں، اس کے اختیار اور اس کے کمال کو قبول کر رہے ہیں، تو ان کا ایمان محض ایک خاندانی روش پر تقلیدی نہیں رہتا بلکہ کائنات کے تمام مظاہر میں اور کائنات کے ہر حسن اور اس میں موجود جو کمالات ہیں اور اس کائنات کو چلنے کے لیے جو اس میں ایک ایک چیز کی ضرورت ہے اور ہر کام کا جو ایک ایک مقصد ہے وہ حیران کن اور تسخیر کن جو کائنات کے ایک ایک مظاہر کو وہ دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان پھر اللہ کے ہونے پر، اس کے وجود برحق ہونے پر، اس کی وحدانیت، اس کے ایک ہونے پر اور اس کارخانہ قدرت کو تنہا چلانے پر، اس کے علم محیط اور اس کے قادر مطلق ہونے پر، ان کا ایمان اس کائنات میں رات و دن کی اختلاف میں، آسمان و زمین کی تخلیق میں، چاند ستاروں پر غور کرتے ہوئے سورج کی تمازج، اس کا آنا چلا جانا، رات کو آسمانوں کا ستاروں کے ساتھ روشن ہو جانا، چاند کا باقاعدہ اپنی تاریخوں میں ایک ایک دن کے بعد پھر ایک وقت نصف مہینے کے اندر مکمل روشن ہونا، اور رات کے اندر بھی اس نے ایک دن کا سما بپا کر دینا، تو ان تمام کائنات کے نظام کو اور دن اور رات کے اختلاف میں غور و فکر کر کے وہ اپنے ایمان کو تقلید کے جامع سے نکال کر تحقیق کی طرف لے جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، لَآیَاتٍ لِلْأُولِ الْأَلْبَابِ، آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلتے رہنے میں بڑی نشانیاں ہیں، کن کے لیے؟ جو عقل رکھتے ہیں، جو سست نہیں ہے، کاہل نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، ایک پتھر کی طرح جہاں پڑے ہیں تو پڑے ہیں اور انہیں اسی بات کی خبر بھی نہیں کہ جناب ہمیں کس نے پیدا کیا، ہم کس کے پاس جائیں گے، کھایا سو گئے، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ فرمان نہیں، لِأُولِ الْأَلْبَابِ، اس میں اہل عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ جو کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں یہ اہل عقل کرتے ہیں، تو اہل عقل کون ہیں؟ کن کو قرآن کریم نے اولی الالباب کہا ہے؟ اللہ کی قدرت کی نظر میں عقل مند کون ہے اور دانا کون ہے؟ تو اس کو آگے ذکر کیا جا رہا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، جو اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں وہ عقل والے ہیں۔ اور اب بتایا گیا کہ عقل والا کون ہے؟ جو زیادہ مال جمع کر لے، جو زیادہ بزنس کر لے۔ اللہ فرماتا ہے عقل والے وہ لوگ ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ عقل مند جو یاد کرتے ہیں اللہ کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے، وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، اور اپنے پہلو اور کروٹ میں لیٹتے ہوئے، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور کرتے ہیں وہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں، اور تسلیم کرتے ہیں اس کو اور کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے مالک، مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا، انہیں پیدا نہیں فرمایا تو نے، یہ کارخانہ قدرت اور کارخانہ حیات کو تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک فقینا عذاب النار، پاک ہے تو ہر عیب سے، بچا لے ہمیں تو جہنم کی آگ سے۔ تو اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا نے اہل علم کی تعریف اور ان کی توصیف اور ان کی ترتیب کو بیان کیا۔ پہلے ارشاد ہوا کہ زمین و آسمان کی تخلیق جو ہے یہ اولو الالباب، اہل عقل اور عقل مندوں کے لیے جو ہے یہ بڑی نشانی ہے۔ پھر فرمایا عقل مند کون ہے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، کہ وہ کھڑے، وہ بیٹھے، وہ اپنے پہلو میں لیٹے، ہر حال میں اللہ رب العالمین جل وعلا کا ذکر کرتے ہیں۔ اور پھر ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین رات کو جب اپنے بستروں پر لیٹتے تو آسمانوں کے اوپر، ستاروں پر غور کرتے، اس کی تخلیق پر، اس کی عجائبات پر، اللہ رب العالمین جل وعلا کی شان و قدرت کو بیان کرتے۔ تو فرمائے وَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غور کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں، اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے مالک، انہیں پیدا نہیں فرمایا تو نے بیکار۔ ہر چیز اپنی جگہ پر کوئی نہ کوئی کام کرتی ہے، یعنی مچھر سے لے کر آسمان تک اور آسمان سے لے کر پہاڑ تک، رات اور دن تک، اس کائنات کا ذرہ ذرہ جو کسی جگہ بھی پیدا ہوا ہے، یہ ہماری کم عقلی ہوتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں قدرت نے اس کو کیوں پیدا کر دیا، یہ کیڑے مکوڑے ہی لے لیے، انسان تو خیر احسن تقویم ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لیکن یہ کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی چیز جس کو ہم اپنی کم علمی پر بیکار اور ناقص سمجھتے ہیں، جبکہ ہر چیز کسی نہ کسی کام کی وجہ سے ہے، لیکن جب اہل عقل اس میں غور و فکر کرتے ہیں، اس کی گہرائی میں جاتے ہیں، تب انہیں پتا چلتا ہے کہ اس ایک چھوٹی سی چیز سے بھی اس پورے نظام کا کتنا بڑا تعلق ہے، کتنا بڑا ربط ہے، کتنا بڑا سلسلہ ہے، اور وہ اس بات میں غور و فکر کرتے ہیں. یہاں مفسرین نے کہا کہ کائنات میں غور و فکر کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہیں جو بنانے والے، اس کارخانے قدرت کو بنانے والا جو ہے اس کے وجود کے منکر ہیں، اور بس وہ اپنے زوم میں یہ چیز کہتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا اور یہ کائنات جو ہے وہ منصہ شہود میں آ گئی. جبکہ اسی دھماکے کو اگر اس دانا اور حکیم رب کے کن فیکون سے تعبیر کیا جائے تو انہیں اشکال اور شک پیدا ہوتا ہے. وہ جب کائنات کے کسی بھی شے کے بارے میں، اور اب تو انسان اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ کائنات کے ہر گویا کے شے کے بارے میں ایک الگ الگ شعبہ بن گیا ہے، اور ہر شعبے کے ذریعے کائنات کی ایک چیزوں پر ریسرچ کیا جاتا ہے. آسمانوں پر جو پھیلے ہوئے سارے نظام ہیں، اس کی تحقیق اور تفتیش کے لیے الگ الگ ایک نظام ہے، الگ الگ ڈپارٹ ہے، الگ الگ اصول ہے. دنیاوی نظام دیکھ لیجئے، ایگریکلچر کا نظام دیکھ لیجئے، پہاڑوں کا نظام دیکھ لیجئے. لیکن اس میں تحقیق کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے کہ جب اس شے کی وہ تحقیق تفتیش، اس کو ڈسکور کرنے کے بعد اس کی جب تحقیق کرتے ہیں، اور جب اس کے اندر موجود عجائبات اور راز ان کے سامنے کھلتے ہیں، تو وہ تعجب کرتے ہیں اس پر اور وہیں رک جاتے ہیں. لیکن ایک وہ ہے جو اس مصنوع، اس کائنات کے بنانے والے کو جانتا ہے، اس کے وجود کو جانتا ہے، تو جب وہ کائنات کے کسی راز اور کسی شے پر غور کرتا ہے اور اس میں موجود ان عجائبات اور حیران کن تسخیر عالم کو دیکھتا ہے، تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. وہ اس اسباب اور بنی ہوئی چیز کو دیکھ کر رک نہیں جاتا، بلکہ بنانے والے کی شان اور قوت اور اس کی قدرت اور علم کی طرف بڑھ جاتا ہے. مثلا غور کیجیے، آپ اس وقت میرے سامنے ڈائز رکھا ہوا ہے، اس کو دیکھنے اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو آپ کا دماغ یہاں نہیں رکے گا، فوراً اس کے بنانے والے کی طرف چلا جائے گا. اس مائک کو دیکھیں گے، اس بلڈنگ کو اگر آپ دیکھیں گے، مسجد کی، تو بندہ جب کسی مصنوع، کسی بنی ہوئی چیز کی طرف دیکھتا ہے، تو عقل مند آدمی کا ذہن اسی پر رک نہیں جاتا، اسی پر مرکوز نہیں ہو جاتا، بلکہ فوراً ایک اس کے ذہن میں آگے والی بات آ جاتی ہے کہ اتنی شان سے بنانے والا کیسے ہوگا. تو جب ایک چھوٹی سی چیز کو، بنی ہوئی چیز کو دیکھنے کے ساتھ ہی بنانے والے کی طرف ذہن جاتا ہے، تو اتنی بڑی مسحور کن کائنات جس کو دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے، یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ محض ایک دھماکے اور ایک اتفاق، بغیر کسی ارادے کے، بغیر کسی بنائے کے، یہ خود بن گئی ہے؟ تو یہ تو عقل کا سب سے بڑا دیوالیہ ہے. اس سے پہلے ہم نے الہاد پر جو پوری تقریر کی ہے، وہ سورہ آل عمران کے ضمن میں، وہ اس میں گزر چکی ہے. خیر، اس آیت کا ایک مرادی معنی جو آیت نمبر 191 تک کا تھا، وہ ہم نے ذکر کی. اب آگے چلتے ہیں. یہاں یہ ذکر کر دیا گیا تھا کہ یہ زمین اور آسمان کی پیدائش، زمین اور آسمان کی پیدائش اور رات اور دن کا جو یہ اختلاف ہے کہ رات کا آنا دن کا جانا، دن کا آنا رات کا جانا، اللہ نے فرمایا لِأُولِ الْأَلْبَابِ، یہ عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں. بالکل بدو، بیکار، سست، کاہل، جو جانتا ہی نہیں ہے، اس کی اپنا وجود، انسان کا اپنا وجود کتنی بڑی کائنات، صرف اس کا کام ہوتا ہے کہ بس آئینے کے آگے کنگھی کر لیا اور چلا گیا، لیکن وہ کبھی اپنے پر غور نہیں کرتا کہ اس کو اللہ نے کیسے بنایا ہے، اور ایک نطفے سے کس طریقے سے وہ بچہ، ماں کے وہ جنین، ماں کے بطن اور رحم کے اندر کس طرح وہ تخلیق پاتا ہے، اور کس طرح وہ اپنے مرتبے اور مقام تک پہنچتا ہے. تو اللہ نے فرمایا اس میں غور کرنے والے جو ہے وہ عقل مند ہیں. اب سورہ آل عمران یہاں ختم ہو رہی ہے. اب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو عقل مند ہیں، ان کا کیا مقام اور کیا مرتبہ ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کرنے کی کوشش کی، تھوڑی سی آواز کم کریں، اس سے پہلے بھی ہم نے ذکر کرنے کی کوشش کی کہ قرآن کریم میں چند نیک لوگوں کی دعائیں ہیں جنہوں نے اللہ رب العالمین جل والا سے فریاد کی، اللہ سے باتیں کی، تو اللہ کی معرفت ان کو اس طرح حاصل ہوئی کہ جب انہوں نے اللہ سے دعا کی یا اپنے مطالبات کو مانگا، تو وہ اتنے ذہین تھے اور ان کو اللہ کی معرفت اس قدر حاصل تھی کہ انہوں نے اللہ سے بڑی چن کے چیز مانگی اور ایسی چیز مانگی کہ جو اللہ کے علاوہ کوئی دے نہیں سکتا تھا، اور وہ رب کریم کو ان کی فریاد، ان کی ندا، ان کی دعا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے ان کی حکایت کرتے ہوئے ان کے قول کو اپنے نبی کے سینے پر اتارا. جو میں کہہ رہا ہوں ذرا اس پر غور کیجئے گا. ایک تو وہ دعا جو اکثر سورہ آل عمران کے بالکل شروع میں ہے، جس پر ہم نے پوری بحث کی ہے کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ، میرے دل کو پلٹ نہ دینا ہدایت دینے کے بعد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی جانب سے مجھے کامل رحمت عطا فرما. انک انت الوہاب، کہ بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے. یہ دعا اللہ کی سمجھ اور معرفت، اور ان عقل مند لوگوں کو علم ہو گیا کہ رب کی ذات کتنی کامل ہے، تو رب سے کیا مانگا جائے گا، تو انہوں نے یہ بات مانگی. تو اللہ نے قرآن میں سورہ آل عمران کے شروع میں وہ بات اتاری ہے کہ دیکھیے حبیب، ہمارے سے سمجھدار اور دانا لوگ اس قسم کی دعا کرتے ہیں. اسی طرح اب لوگ اپنی مرضی سے دعائیں کرتے ہیں، لیکن قرآن میں ان آئیڈیل لوگ اور ماڈل لوگ جو ہیں، جو رول ماڈل بنتے ہیں، کہ جن کو اللہ نے عقل اتنی کامل دی کہ ان کو اللہ کی بارگاہ کے آداب سمجھ میں آ گئے، اور اللہ سے کیا مانگنا ہے وہ سمجھ میں آ گیا. اسی طرح جب یہ سورت سورہ آل عمران شروع ہوئی تو یہ دعا جس طرح میں نے عرض کی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یہ کمال دعا ہے. یہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا. اسی طرح اب سورہ آل عمران ختم ہو رہی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے پھر ان دانا لوگوں کی دعاؤں کو ذکر کر کے یہ سورت اب ختم ہو رہی ہے، اور اس میں اللہ نے فرمایا کہ جو زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، رات و دن کے اختلاف میں غور و فکر کرتے ہیں، وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ عقل مند لوگ ہیں. جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اتنا باریک کام کرتے ہیں. موٹی عقل والے کو تو فکر ہی نہیں، وہ سمجھتا بس روٹی پک گئی، کھا لیا، ہضم ہو گیا اور سو گیا. فرمایا نہیں، ان کو عقل ہی نہیں ہے، ان کو پتا ہی نہیں کہ ان کو کیوں پیدا کیا گیا. فرمایا لیکن جو عقل مند لوگ ہیں وہ اس کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، اور ان عقل مند لوگوں کی پہلے نشانیاں کیا ہے وہ، اور پھر ان کی بولی کیا ہے. تو پہلے ان کی نشانی یہ ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ اتنے ذہین لوگ ہیں کہ اپنا کوئی لمحہ اللہ کی معرفت اور اس کے شکر سے، گویا کہ ایسا کوئی لمحہ نہ گزر جائے کہ ضائع ہو جائے، وہ اتنے ذہین لوگ ہیں. اور اللہ فرماتا ان کی ذہانت کیا ہے کہ بہت بڑا، انہوں نے بہت بڑا کام کر دیا. فرماؤ تو ساری مادی چیزیں، اصل ذہانت کیا ہے؟ یذکرون اللہ قیاما وقعودا. وہ جو ذہین لوگ ہیں، جن کو اللہ ذہین کہتا ہے، اولو الالباب کہتا ہے، بار بار اس لفظ پر غور کیجئے، بات آگے اس پر ہی چلے گی. فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ قیام میں کھڑے ہو کر، قعود اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور اپنی کروٹ میں، ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں. یہ سمجھدار، انتہائی باریک بین، انتہائی فہیم المزاج، موٹی عقل کے نہیں، انتہائی باریک عقل کے لوگ، ذہین لوگ جو ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ان کی عادت یہ ہے کہ وہ قیام کی حالت میں، وہ بیٹھنے کی حالت میں، وہ کروٹ کی حالت میں، ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اور پھر لیٹے بھی ہوں تو ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے، یتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ غور فکر کرتے رہتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش پر. اور پھر وہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے میرے مالک، تو نے کسی اس کارخانہ حیات میں کسی چیز کو بیکار نہیں بنایا. سبحانک، تیری ذات ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے. فقنا عذاب النار، اب تو مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے. اس کے بعد وہ یہ دعا کرتے ہیں، ربنا انک من تدخل النار. ان کی دعا یہ ہوتی تھی، ربنا انک من تدخل النار فقد احزیتہ. ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار فقد احزیتہ، اے ہمارے رب، بے شک تو نے جسے جہنم میں داخل کیا تو نے اس کو رسوا کر دیا. وما للظالمین من انصار، اور نہیں ہے ظالموں کے لیے کوئی مددگار. ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے منادی، ندا کرنے والے کی جو بلند آواز تھی، جو ہمیں بلا رہی تھی، ینادی للایمان، ایمان کی طرف، اس کو ہم نے سنا. وہ منادی کون ہے؟ جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. کس نے ندا دی ایمان کی طرف؟ مفسرین نے فرمایا اس میں دو قول ہے، ایک تو جناب رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا قرآن مجید.
ربنا اننا سمعنا، اے اللہ ہم نے سنا، منادین اس منادی کی آواز کو، ینادی للایمان جو ہمیں ایمان کی طرف بلا رہا تھا، ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب بے شک سنا ہم نے، منادی کرنے والے کو بلند آواز سے بلاتا تھا ایمان کی طرف اور کہتا تھا ایمان لاؤ اپنے رب پر تو ہم ایمان لے آئے. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع البرار. کیا چن کے چیز مانگی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے مالک بخش دے ہمارے گناہوں کو اور مٹا دے، یا اللہ بخش دے ہمیں اور مٹا دے ہمارے گناہوں کو، ہماری تمام برائیوں کو، اور وتوفنا مع المسلمین، وتوفنا مع البرار، اور اپنے کرم سے موت دے ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ. یعنی دنیا کی بھی ساری چیزیں مانگی، آخرت کی بھی ساری چیزیں مانگی. پھر آخر میں وہ یہ کہتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. آخر ان کا قول یہ ہوتا، رب کریم فرماتا ہے کہ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تحزنا يوم القيامة. اے ہمارے رب عطا فرما ہمیں جو وعدہ کیا تو نے ہمارے ساتھ اپنے رسولوں کے ذریعے، اور نہ رسوا کر ہمیں قیامت کے دن. انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کی خلافی نہیں کرتا. یہ سورہ آل عمران کے اندر ختم ہوتے ہوئے آخری چند دعائیں ہیں صالحین کی جو یہاں پر ذکر کی گئی. اچھا اب آ جائیے یہ دعا کہ میں نے آیت کریمہ گویا کہ 194 تک، 190 سے لے کر 194 چار آیتیں ہم نے پڑھی ہیں اور اس کا خلاصہ ترجمہ تھوڑا سا سمجھا ہے. ابھی جو پہلی آیت ہے نا جو یہاں پر ذکر کیا گیا کہ بے شک آسمانوں اور زمینوں میں کی جو پیدائش ہے اور رات اور دن کا جو اختلاف ہے، اس میں غور و فکر کرنے والے کون ہیں؟ فرما اہل علم ہے، اہل عقل ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت پر دلائل کو قائم فرمایا. اب اس دلائل کو قائم کرنے کے بعد اب جو نیک لوگ ہیں ان کو جب اللہ کی معرفت مل جاتی ہے کہ اس کائنات کا بنانے والا اتنا عظیم رب ہے اور ایسا قادر و دانا رب ہے، تو پھر ان کا ظاہر، ان کا باطن، ان کی سوچ، ان کی چاہت سب اللہ کی بندگی میں لگ جاتی ہے، کامل عبودیت ان کو حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ بندے دل سے بھی اللہ کے اسرار اور کائنات کے راز پر غور کرتے ہیں، زبان ہے تو اس پر ذکر کرتے ہیں، قیام کی صورت میں بھی اور رکوع کی صورت میں بھی، قاعدے کی صورت کے اندر بھی وہ اللہ رب العالمین جل والا کا شکر ادا کرتے ہیں. اور یہاں پر جو آگے فرمایا، یا اللہ ہمیں جس کو تو نے جہنم میں ڈالا اس کو تو نے رسوا کر دیا ہے، تو ہمیں بچا. اس میں حضرت امام رازی نے حضرت امام ابو حنیفہ کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر کسی نے کہا، کیونکہ آپ صاحب تقویٰ تھے اور بہت عظیم ہستی تھی، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اس پر ہم نے تفصیلی گفتگو کرنے کا شرف مختلف نشستوں میں حاصل ہوتا ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اللہ کے کتنے بڑے ولی تھے اور کتنے بڑے امام تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے. اب دیکھیں سمجھدار لوگوں کی سوچ کیا ہوتی ہے، ان کی اپروچ کیا ہوتی ہے، اور وہ دانا لوگ کس طریقے سے چیزوں کو برتتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھ کر کسی نے کہا یہ بندہ جنتی ہے. لوگ کہنے لگے ان کا حلیہ دیکھیے، ان کا چلنا پھرنا دیکھیے، ان کی عبادت کو دیکھیے، لوگ کہنے لگے یہ جنتی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں جنت کے قبل لائق ہوں، اگر مجھے اللہ صرف جہنم سے بچا لے تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے. تو اب آپ دیکھیں یہ دانا لوگوں کا کمال کہ وہ خود نمائی کی طرف نہیں آتے. فرما میں کون سا جنتی اور میں نے کون سے ایسے کام کر لیے، اللہ رب العالمین جل والا مجھے جہنم سے بچا لے تو یہی اللہ کا سب سے بڑا کرم ہے. تو اس سے پتا چلا کہ جو دانا لوگ ہیں ان کی فکر کیا ہوتی ہے اور وہ کتنی سنجیدگی کے ساتھ اللہ رب العالمین جل والا کے معاملات کو دیکھتے. چند احادیث میں جامع ترمذی شریف سے عرض کر کے ایک خاص موضوع کی طرف آگے بڑھنا چاہوں گا، اور یہ حدیث اللہ رب العالمین جل والا کے ذکر سے متعلق ہے، کیونکہ یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ جو دانا لوگ ہیں، اولی الالباب، عقل مند لوگ ہیں. تو عقل مند لوگوں کی کیا نشانی ہے؟ عقل مندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں. جامع ترمذی شریف میرے سامنے ہے، حدیث نمبر ہے 3377. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالی اس روایت کو بیان کرتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جو تمہارا سب سے بہترین عمل ہو اور تمہارے مالک کے نزدیک سب سے پاکیزہ اور تمہارے سب سے بلند درجے کا باعث بن جائے اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کی خیرات سے افضل ہو، اور جب کل تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو تم ان کی گردنیں مارو یا وہ تمہاری گردنیں مارے، اور اس سے بڑھ کر ہو یعنی سونا چاندی سے زیادہ، اور تمہارے لیے سب سے زیادہ ترقی سے زیادہ جو عمل ہے وہ میں بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ اللہ کا ذکر ہے. لوگوں کو عادت ہے کہ وہ کانوں میں، اگر وہ گویا کہ اپنی کوئی فزیکل ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں یا گاڑی چلاتے ہیں یا موٹر سائیکل چلاتے ہیں یا بائک چلاتے ہیں یا وہ گویا کہ واک کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، تو کان میں گانے لگے ہوتے ہیں. یہ انتہائی درجے کے جاہل آدمی کی نشانی ہے، کیونکہ عقل مند آدمی کی نشانی قرآن یہ بتاتا ہے کہ وہ ہر حال میں خدا کا ذکر کرتا ہے، اور جاہل ہر حال میں شیطان کے پیچھے چلتا ہے اور گناہ کے پیچھے چلتا ہے. اب اس کا سوٹ بوٹ ہو یا بلا سے وہ کوئی چیف ہو یا باپ ہو، ہمیں اس سے کیا کرنا ہے؟ وہ جاہل ترین لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو ان فسادات کے اندر لے کر آتے ہیں. اب تو حال یہ ہے کہ جناب لوگ سیاسی تنظیموں کے چکر میں اپنے مدرسوں میں بھی گانے بجا دیتے ہیں، اور پھر نسبت گویا کہ چشتیہ شریف کی اور دیگر بزرگوں کی طرف منسوب کرتے ہیں. یہ بدترین لوگ ہیں. قرآن کہتا ہے، ہم کسی پر طنز نہیں کرتے، قرآن نے کہا عقل مند وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں خدا کے ذکر میں ہوتے ہیں. رسول کریم نے فرمایا کہ تمہارے لیے سب سے پاکیزہ اور بلندی کا سب سے بڑا باعث کیا ہوگا، اور تمہارے لیے سونا اور چاندی کے خرچ کرنے میں اس سے بھی زیادہ تمہارے لیے ارج کیا ہوگا، یہاں تک کہ تم جہاد کے لیے نکلو اور تم اللہ کے دشمن کو مارو یا وہ تمہیں مارے، اس سے بھی زیادہ اجر کیا ہوگا؟ فرمایا یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا ذکر ہے. تو بندہ گاڑی چلا رہا ہو کلمہ شریف پڑھے، پیدل چل رہا ہو کلمہ شریف پڑھے، حمد باری تعالیٰ پڑھے، نعت شریف پڑھ لے، مناجات پڑھ لے، وہ اپنے ذکر، یہ عقل مندی کی نشانی ہے. اور پھر اس کے بعد وہ درجہ شروع ہوتا ہے کہ جب اپنی زبان کو اور اپنے اٹھنے بیٹھنے کو، جب بیٹھتا ہے تو اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، اٹھتا ہے تو اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، پانی پیتا ہے تو پہلے اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، پانی پی چکتا ہے، کھانا پی چکتا ہے تو اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جاتا ہے تب بھی وہ خاص تسبیح کا جو طریقہ ہے وہ پڑھتا ہے، جب نکل کر باہر آتا ہے تو پھر اللہ سے عافیت اور مغفرت کو طلب کرتا ہے، آئینہ دیکھتا ہے تب، لباس پہنتا ہے تب، چلتا ہے تب، کوئی اس کی تعریف کر دیتا ہے تب، کوئی حسین چیز بنا لیتا ہے تب، ہر حال میں وہ اللہ کے ذکر میں رہتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ کی راہ میں کثیر مال خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل اجر کیا ہے؟ فرما اللہ کا ذکر ہے. حضرت معاذ نے کہا اللہ کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی نہیں ہے. تو ہمیں عادت ہونی چاہیے کہ چلتے پھرتے، مثال کے طور پر کوئی یہ کہے کہ جناب اب بندہ کیا، ظاہر سی بات ہے یہ تو محال عادی ہے، عادتاً ایسا نہیں ہے کہ بندہ ہر وقت زبان سے ذکر کرتا رہے، نہیں کر سکتا، ایک وقت کرے گا چپ ہو جائے گا. لیکن یہاں پر فرمایا گیا کہ وہ ذکر وہ تفکر بھی کرتے ہیں، غور بھی کرتے ہیں. جو گاڑی بیٹھا ہے اس پر شکر کر رہا ہے، اولاد کا تصور آیا اس پر شکر کر رہا ہے، اپنی صحت کا تصور آیا اس پر وہ شکر کر رہا ہے، کوئی آدمی پستی کے اندر ہے اور وہ راحت سے گزر رہا ہے وہ اس پر شکر کرتا ہے. تو زبان ہر وقت ذکر کرتی رہے یہ تو محال عادی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ بندہ ہر وقت ہی ذکر کرتا رہے، کبھی تو وہ چپ ہوگا. لیکن جب وہ زبان سے چپ ہوتا ہے تو ذہن سے اس طرف لگ جاتا ہے. ذہن سے لگنے سے مراد یہ ہے کہ اگر ذہن بھی غافل ہو تو گناہ کا کام اس کے سامنے آ جائے تو فوراً وہ کھڑا ہو جاتا، اللہ کو یہ پسند نہیں. تو یہ بھی فکر کا ذکر ہے کہ وہ نافرمانی کے کاموں سے، یہ میں نے کیا دیکھ لیا، استغفر اللہ، اس کو دیکھنا تو جائز نہیں، استغفر اللہ، ایسا بولنا تو جائز نہیں ہے. تو جب اس کو برائی نظر آئے اور پھر خدا کو یاد کرے تو وہ فکری ذکر کے اندر ہوتا ہے، غور و فکر کے اندر ہوتا ہے. اور ایمان کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین جل والا کے کائنات میں فکر کرتے ہیں اور اس کے ذکر میں غور و فکر کرتے ہیں، یعنی طبیعت. کیونکہ ظاہر سی بات ہے زبان ہماری ظاہر ہے اور فکر ہمارا باطن ہے، باطن ہی میں ہماری نیت ہوتی اور چاہت ہوتی ہے. اگر زبان ہماری ذکر کر رہی اور باطن کہیں اور لگا ہوا ہو تو اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا، اس لیے کہ اس ذکر کے لیے تحریک ہی نہیں آئی نا، اس ذکر کے لیے جذبہ ہی نہیں آیا، اس ذکر کے لیے کوئی، ظاہر سی بات انما الاعمال بالنیات، آپ چاہے میں چاہوں، آپ چاہے جتنا نیک کام کریں،
لیکن ہم نے اس کام کرنے سے پہلے نیکی کو سوچا ہی نہیں تھا، وہ کام نیک ہے یہ کبھی احساس بھی نہیں کیا تھا، وہ کام اللہ کو پسند ہے اور اللہ اجر دیتا یہ سوچا ہی نہیں تھا، تو وہ نیک کام انجام تو پا جائے گا لیکن اس پر ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ ثواب عمل پر جب ملتا ہے جب پیچھے سے نیت اس کام کو کرنے کی ہو. اب وہ نیت جس قدر کامل ہوگی اجر اتنا بڑھتا چلا جائے گا. اس حدیث پاک نے اس کو بیان کی. ایک بات اور، جامع ترمذی شریف کی دوسری حدیث 2412 ذکر کے حوالے سے، ہماری ماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور ہماری ماں، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن آدم کا کوئی کلام اس کے لیے مفید نہیں ہے، انسان کے منہ سے نکلنے والی کوئی بھی بات اس کے لیے فائدہ مند نہیں ہے سوائے نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے میں. یہ بھی ذکر کی ایک فکر ہے، ذکر کی ایک قسم ہے. اب آئیے آگے، آپ ایک اہم مسئلے کی طرف ہم چلتے ہیں. یہ پوری آیت اپنی جگہ پر کثیر مسائل رکھتی ہے اپنے اندر، لیکن میں نے اختصار کے ساتھ یہاں پر اس کو ذکر کیا. آپ سمجھ رہے ہوں کہ کتنی بات کو دبا کر بیان کیا جا رہا ہے، تو صرف اس ایک آیت پر آ جائیں تو کئی جمعہ بندہ گفتگو کر سکتا ہے. تو یہ اتنی جامع دعا ہے، چاہیے کہ قرآن کریم کی آیت کو ہم لے لیں اور اس کو زبانی یاد کریں اور ہم اس کا تلفظ کریں. لوگ کہتے ہیں جی ہمیں تو دعائیں سمجھ نہیں آتا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے، تو ہم کیسے پڑھیں؟ تو ترجمہ سیکھیں، ترجمہ سیکھیں. پورا ایک ایک دن جو موبائل فون میں گزر جاتا ہے تو فضول کاموں کے اندر، ہاں کوئی کاروباری کام ہو تو وہ اس سے مستثنا ہے، کوئی ضروری کام ہو دنیا بھی تو مستثنا ہے، لیکن کیا ضروری، کوئی ضروری کام لوگوں کا اکثر کا نہیں ہوتا ہے. اب اس کو دیکھو، کام 2000 روپے تنخواہ نہیں ہے لیکن 50,000 کا اس نے موبائل رکھا ہوا ہے، تو تیرا کام کیا ہے اس سے؟ اور گھر میں کھانے کو نہیں ہے، خود اپنے آپ کو مصیبت فضول خرچی میں مبتلا کیا ہوا ہے. یہ دین سے دوری ہے. اگر دین سے قریب ہو تو بندہ اپنی نفس اور اپنی حوث کو کنٹرول کرتا ہے اور جو کام جس مقصد کے لیے جتنا ضروری ہے اس کو وہیں پر رکھتا ہے. اب یہاں پر دیکھیے جو اللہ نے فرمایا، الذین یذکرون قیاما وقعودا، یہی آیت کو دوبارہ لے رہا ہوں، آیت نمبر 191، جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے کروٹ میں. یہاں سے نماز کا حکم آ رہا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر جو ہے اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ اللہ کے ذکر سے مراد نماز ہے، کیونکہ نماز میں قیام بھی ہوتا ہے، قعود بھی ہوتا ہے، سجدہ بھی ہوتا ہے، رکوع بھی ہوتا ہے، اور بیمار ہو جائے تو پھر بیٹھ کر بھی ہوتا ہے، پہلو میں بھی ہوتا ہے. تو گویا کہ ایک تفسیر اس کی ہے کہ یہاں پر عقل مند وہ لوگ ہیں جو کسی بھی حال میں اپنی نماز کو نہیں چھوڑتے. فرما الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے، کروٹ میں اور لیٹے، ہر حال میں کرتے ہیں. اب یہاں سے دیکھیے ایک تعبیر اس کی امام رازی نے بڑی پیاری لکھی ہے. وہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے پہلے ذکر فرمایا یذکرون اللہ، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہاں سے زبان سے بندگی بیان کی جا رہی ہے کہ وہ زبان سے اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں. پھر آگے فرمایا قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اپنے کھڑے ہونے کی حالت میں، بیٹھے ہوئے کی حالت میں، کروٹ حالت میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یہاں سے ظاہری اعضاء کی بندگی بیان ہو رہی ہے. اور پھر فرماتے ہیں یہ جو فرمایا نا، وہ تفکرون فی خلق السماوات والارض، اور وہ زمین و آسمان میں غور کرتے ہیں، تو اس میں قلب کی بندگی بیان ہو رہی ہے. تو گویا کہ بندگی کے تینوں طریقے، زبان کے ساتھ اللہ کا ذکر، نماز کی صورت میں پورے بدن کا ذکر، اور پھر اللہ رب العالمین کی کائنات اور اس کی دیوی نعمتوں میں غور و فکر کرنا، جس طرح کہ امام اعظم کا، ہم نے اگر تراویح پڑھ لی یا صلاۃ تسبیح پڑھ لی، پڑھنی چاہیے، اچھی بات ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے، نہ اس کی معاذ اللہ پڑھنے والوں کی کوئی ہم توہین بیان کر رہے ہیں، میں اور آپ اس میں شریک ہیں عمل کے لیے، ہم اسی میں اپنے آپ کو پارسا سمجھتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھیے کیا کہا، ان کا ہر عمل سنت کے مطابق ہے، شریعت کے مطابق ہے، اور کسی نے کہا کہ دیکھو یہ جنتی ہیں، اور یقیناً وہ ساری علامات ہیں، لیکن آپ فرماتے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہو، میں جنتی ہوں، اللہ مجھے جہنم سے بچا لے تو یہی سب سے بڑا کرم ہے. تو یہ ہے وہ قلب کا ارادہ جو اللہ رب العالمین سے امید اور خوف کا مجموعہ، امید اور خوف کا مجموعہ. ایک لیلۃ القدر کو جاگ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے نیک ہو گئے، کسی بزرگ خاندان میں پیدا ہو کر سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسی بخش دے گا، یہ سب فضول اور ڈھکوسلے والی باتیں ہیں. اللہ رب العالمین بخشے گا عقیدے کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے، ٹھیک ہے. اگر بڑے خاندان میں ہونے سے بخش دیا جاتا تو کربلا والوں کو پھر
کربلا جانے کی ضرورت نہ ہوتی. نسب بائی سے نجات ہے کب؟ جب ایمان اور اللہ کی توحید اور ایمان کو قبول کرتا ہو. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہم اپنے لیے فرمائشوں میں ہم پھنس جاتے ہیں کہ جناب میں نے آج گویا کہ اتنی رکعتیں پڑھ لی تو میں سب سے بڑا ساہوکار ہو گیا. تو امام اعظم کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا تو آپ نے تو اتنے نیک اعمال کیے آپ جنتی ہیں. فرما میرے لیے یہی کافی ہے میرے رب کا کرم کہ وہ مجھے جہنم سے بچا لے. یعنی لفظ جنتی خود کو کہتے ہوئے آر کر رہے ہیں ڈرتے ہوئے کہ کہیں اسے کبر نہ آ جائے, ریاکاری کا پہلو نہ آ جائے, بلکہ وہ کہتے ہیں میرے رب کا سب سے بڑا کرم تو یہ ہوگا کہ وہ مجھے جہنم سے بچا لے. اللہ اکبر. ایک تو اس میں عبادت کا یہ طریقہ بیان کیا گیا جو ہمارے سامنے اس بات کو واضح کیا گیا. اب اس میں یہ جو کہا گیا کہ وہ قیام کی حالت میں بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں, قاعدے کی حالت میں بھی کرتے ہیں, یہاں سے نماز کے چند مسائل کو ہم سمجھتے ہیں اور اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں. سب سے پہلے دار قطنی کی حدیث ہے, بلکہ میں یہاں سے دار قطنی اور بخاری شریف میں روایت موجود ہے. حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ مجھے ہاضمے کی بڑی شدید خرابی کی بیماری لگ گئی تھی, شدید میرے ہاضمے کی خرابی کی بیماری تھی میں نے, اور میں گویا کہ نماز عام آدمی کی طرح نہیں پڑھ سکتا تھا, پیٹ میں اس قدر تکلیف تھی اور پیشاب کے مقام پر اس قدر تکلیف تھی کہ میں اس بے چینی سے بڑا کانپتا تھا. تو کہتے ہیں میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اپنا یہ مرض بیماری کا بیان کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ مرض کان ابی بواسیر فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مریض ہے, تو میں نے جب اس مرض کے بارے میں حضور سے کہا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب میں نے عرض کیا تو آپ نے فرمایا نماز کھڑے ہو کر ادا کرو, اگر اس کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر, اور اس کی طاقت نہ ہو تو کروٹ پر لیٹ کر, اور نسائی شریف میں روایت ہے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو سر کے بل لیٹ کر نماز ادا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. حدیث سن لیجئے پھر اس مسئلے کو ہم آگے بیان کرتے ہیں. دار قطنی میں حضرت مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے, حضرت علی کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آپ نے فرمایا مریض اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ رکھتا ہو, تو کھڑے ہونے کی طاقت رکھتا ہے تو کھڑے ہو کر نماز ادا کریں, اور کھڑے ہونے کی طاقت نہیں رکھتا تو بیٹھ کر نماز ادا کریں, اگر سجدے کی طاقت نہیں رکھتا تو اشارے سے نماز ادا کریں, اور سجدے کا اشارہ رکوع کے اشارے سے نیچے ہو. سن لیجئے اس بات کو, آگے اس میں مسئلہ چلے گا. سجدے کا اشارہ رکوع کے اشارے سے نیچے ہو, اگر بیٹھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو دائیں کروٹ پر لیٹ کر نماز ادا کرے, چہرہ اس کا قبلے کی طرف, اس حال میں کہ اس کا چہرہ قبلے کی طرف, اگر اس کی طاقت نہ رکھے تو دائیں کروٹ پر سر کے بل لیٹ کر نماز ادا کرے جبکہ پاؤں اس کے قبلے کی جانب ہو. تو گویا کہ اس پر تو مکمل اجماع ہے کہ اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے مکمل تو وہ کھڑے ہو کر نماز اپنی پڑھے گا, کھڑے ہونے کی طاقت نہیں ہے اس کی تو بیٹھ کر پڑھے گا, بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے تو کروٹ میں لیٹ کر پڑے گا. ہاں اس میں امام شافعی اور امام اعظم کا قول ہے, امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کروٹ میں لیٹ کر نماز پڑھنا, جب اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے کہ ایسا مرض لگے کہ بندہ کروٹ میں نماز پڑھے اور اس کی عقل حاضر ہے اور اس کو پتا ہے یہ نماز کا وقت ہے, تو جب تک عقل اس کی سلامت ہے تو نماز اس سے ٹلے گی نہیں, تو وہ کروٹ میں نماز پڑھے. امام اعظم کہتے ہیں کروٹ میں نماز پڑھنے سے بہتر یہ ہے کہ وہ چت لیٹ کر نماز پڑھے. چت لینے سے مراد یہ کہ پیٹ کے بل وہ لیٹے. اس میں امام اعظم اس کی افضلیت, نماز دونوں طریقے سے ہو جائے گی. امام اعظم کہتے ہیں افضل ہے چت لیٹنا, چت لینے سے مراد آپ کا سینہ آسمان کی طرف ہو, یعنی پشت کے بل جس کو آپ کہتے ہیں گدی کے بل لیٹنا, سیدھا لیٹنا. ایئر کنڈیشن آپ کو سلا تو نہیں رہا, یہ آپ کو تازہ کرنے کے لیے رکھا ہے, سونے کے لیے نہیں رکھا, تو مسئلہ ذرا سمجھیں آپ. ٹھیک ہے, یہ اس لیے لگایا گیا تاکہ آپ اور ریلیکس ہو کر میں اور آپ بات کو سمجھیں, یہ نہ ہو کہ آنکھیں کھلی ہوئی اور سر دماغ سو رہا ہو, ایسا نہ کریں. تو اب یہ دیکھیں کروٹ میں اور چت لیٹنا جس کو کہتے ہیں کہ پشت کے بل لیٹنا, امام ابو حنیفہ کے نزدیک اگر مریض اس درجے پر پہنچ جائے تو اس کے لیے کروٹ لیٹ کر نماز پڑھنے سے افضل, اس کروٹ میں بھی ہو جائے گی لیکن زیادہ افضل یہ ہے کہ وہ چت لیٹ کر نماز پڑھے. آپ فرماتے ہیں اس کی وجہ ایک اخری بڑی پیاری بیان کرتے ہیں, فرما اگر کروٹ میں نماز پڑھے گا تو رکوع سجود اس کا پاؤں کی طرف جائے گا, لیکن اگر وہ لیٹے اس طرح کہ قبلے کی طرف اس کی پاؤں ہیں اور اس کے سر کو اٹھا لیا جائے، ٹھیک ہے، اب اگر وہ رکوع سجود کا اشارہ بھی کرے گا تو وہ قبلے کی طرف جائے گا۔ تو اس لیے فرمایا جہت قبلہ کی افضلیت کی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے نزدیک اللہ رب العالمین ایسے مرض سے محفوظ فرمائے، اور یہ مرض جن کو ہے تو اللہ اپنے حبیب کے صدقے شفا عطا فرمائے، اگر ایسی کیفیت بن جائے تو پھر کروٹ سے نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر، افضل، زیادہ ثواب اس میں ہے کہ وہ چت لیٹ کر نماز پڑھے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہاں پر اور سن لیجیے آپ، اگر کوئی شخص بے ہوشی کی حالت کے اندر چلا گیا اور اس حالت کے اندر وہ پہنچ گیا کہ ایک دن اور ایک رات کی نمازیں اس کی نکل گئیں، تو پھر اس کی قضا نہیں ہے، ان نمازوں کی قضائیں نہیں ہوں گی کہ جب وہ اس کا پاگل پن، بے ہوشی، یعنی اس طرح اس کا علاج ہوا کہ وہ اتنا لمبا بے ہوش رہا کہ ایک دن اور ایک رات کی نمازیں اس میں چلی گئی، تو اس کی قضا نہیں۔ اور صاحب فتح القدیر علامہ ابن حمام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پانچ نماز یا پانچ سے کم نماز ہوگی تو اس کی قضا کی جائے گی۔ ایک بندہ ایسا ہے کہ جس کی عقل حاضر ہے لیکن بندہ بدن کو جنبش نہیں دے سکتا، اور علماء نے یہاں پر لکھا اگر سر سے اشارہ کرنے کی طاقت بھی نہ ہو، سر سے اشارہ کرنے کی طاقت بھی اسے نہ ہو، تو آنکھوں اور دل ابرو سے اشارہ کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ وہ نماز کو مؤخر کرے گا۔ اب وہ جو نماز ہے اس حالت کے اندر اس کی نکل رہی ہے تو ان نمازوں کی پھر وہ قضا کرے گا، ایک صورت میں ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ سرے سے بے ہوش ہو گیا، اللہ اکبر، کہ ایک رات اور ایک دن کی مکمل نمازیں چلی گئی، تو ان ساری نمازوں کی قضائیں نہیں ہیں۔ پانچ یا پانچ سے کم نمازیں گئی، پانچ نمازیں ابھی ہوئی ہیں اور اس کو ہوش آ گیا، تو ان پانچوں کی قضا کرے گا۔ پانچ کے بعد اگر وہ رات میں داخل ہوا، رات کی نماز چلی گئی، تو پھر رات والی نماز جب دن کے ساتھ جڑ جائے تو پھر اتنی نمازیں نکلنے سے اس پر قضا نہیں ہے۔ پانچ ہے اور پانچ سے کم ہے تو وہ قضا نماز پڑھے گا۔ یہ نماز کا حکم ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اس کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ہم بحث کو ختم کرتے ہیں۔ جب ایک شخص اتنا مریض ہے کہ اشارے سے بھی نماز ادا نہیں کر سکتا لیکن اس کا ہوش صحیح سلامت ہو، تو جب وہ تندرست ہوگا تو نماز کی قضا کر لے گا، جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا۔ اور ایک حکم یہ کہ اگر ایک شخص قیام پر قادر ہے، اب سن لیجیے یہاں پر، ایک شخص جو ہے وہ قیام پر قادر ہے، کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے لیکن سجدہ نہیں کر سکتا، تو یہ سن لیجئے کہ سجدہ جو ہے، قیام جو ہے نا، وہ سجدے کا وسیلہ ہے۔ قیام تھا اس لیے کہ بندہ سجدے تک جا سکے، لیکن اگر کسی کو ایسا مرض لگ گیا کہ وہ زمین پر بیٹھ کر سجدہ نہیں کر سکتا، تو اب قیام جو تھا وہ سجدے کے لیے تھا، جب اس سجدہ کرنے کی طاقت اس کے اندر نہیں رہی، ایسی بیماری اس پر لگ گئی ہے، تو اس پر سے قیام ساقط ہو گیا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ، اب بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں، اس لیے پڑھتے ہیں کہ واقعتاً وہ سجدہ نہیں کر سکتے تو ان کو کھڑے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اب اس کے لیے بیٹھنا ہی افضل ہے، قیام اس کے لیے افضل نہیں ہے، کہ وہ کھڑے ہو جاتے ہیں پھر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر بیٹھ کر ساری نماز کرسی پر اشارے سے پڑھتے ہیں، ایسا نہیں۔ کیونکہ قیام جو تھا وہ سجدے کے لیے تھا، وہ سجدہ کا وسیلہ ہے، جب سجدہ کرنے کی طاقت بندے کو نہیں ہے تو پھر قیام اس پر فرض نہیں رہا، اب وہ اپنی ساری نماز جو ہے کہ وہ بیٹھ کر ادا کریں۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ جو میں نے بیان کر دیا ہے، اس کو مکمل کرنے کے لیے آپ دیکھ لیجئے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے والے دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سجدہ کر کے، جو سجدہ کر کے نماز ادا کرنے والے، یعنی ان میں طاقت ہے کہ وہ سجدہ کر سکتے ہیں، اور ایک وہ ہیں کہ جو اشارے سے نماز پڑھتے ہیں۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو بندہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، مثلا وہ کب ہوگا، جیسے کہ کسی کا ہارٹ کا آپریشن ہو جاتا ہے تو اس کے سینے کے اوپر جب ڈاکٹر مکمل طور پر سرجری کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں کہ تم نے جھکنا نہیں، سجدہ نہیں کرنا، یہ بالکل معقول عذر ہے۔ اسی طرح خدا نہ کرے اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے کہ ان کی، اب وہ بیٹھ کر زمین پر سجدہ ہی نہیں کر سکتا، ایسے لوگ، یا پھر ایسا ہے کہ اس کے پٹھے اس قدر خراب ہو گئے ہیں کہ اس کی ٹانگیں ہی نہیں فولڈ ہوتی کہ وہ بیٹھ کر زمین پر سجدہ کر سکے، تو اس صورتوں کے، یا اگر بیٹھتا ہے تو اس کو کمر میں بڑا درد ہوتا ہے، تو علماء نے کہا کہ پھر زمین پر کوئی نرم چیز بچھائے اور اس نرم چیز پر بیٹھ کر وہ نماز ادا کرے، کیونکہ کرسی پر نماز ادا کرنا تعظیم سے دور ہے، لیکن اس کے لیے جائز اور تعظیم ہے کہ جو اس کا مستحق ہے، ابھی میں عرض کرتا ہوں۔ لیکن جو اس کا مستحق نہیں ہے، مثلا اگر وہ سجدہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا کہ اس کے پٹھوں میں درد ہے، ٹانگیں فولڈ نہیں ہوتی، یا بیٹھتا ہے تو بڑا شدید اس کو درد اٹھتا ہے، یا جناب گھٹنے کا مرض بڑھ جانے کا اندازہ ہے، تو اس صورت کے اندر وہ معذور ہے، وہ کہیں پر بھی کرسی لگا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ وہ کنارے پر لگائے، وہ یہاں بھی کرسی لگا سکتا ہے، اسے قطع صف نہیں کہا جائے گا، کیونکہ جب عذر ہے تو مصیبتیں لاتا ہے۔ علماء کرام نے جو واقعی میں معذور ہے، جس کے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو اس کی لگی ہوئی کرسی کو قطع صف نہیں کہا گیا ہے، وہ نماز اپنی ادا کرے گا، کیونکہ وہ بیٹھ کر زمین پر نہ بیٹھ سکتا ہے، اس کا سینہ اس کو اجازت نہیں دیتا، یا جناب اس کا آپریشن ہوا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ وہ زمین پر بیٹھ کر سجدہ کرے گا تو زخم بڑھ جائے گا، یا اس کے پاؤں جو ٹانگیں ہیں وہ فولڈ نہیں ہوتی، پٹھے اس طرح اکڑ جاتے ہیں، وہ اگر بیٹھتا ہے پاؤں سن ہو جاتا ہے، یا اس کا مرض بڑھ جاتا ہے، یا اس کی مرض کی شدت درد بڑھ جاتا ہے، ان تمام لوگوں کے لیے کھڑے ہو کر، کیونکہ سجدہ نہیں کر سکتا، کھڑے ہو کر وہ نماز پڑھ لے اشارے سے، یا اگر وہ کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے، تو شریعت نے ایسے بندے کے لیے اجازت دی ہے، لیکن ایسے بندے کو میں بہت ڈیٹیل سے بیان کر رہا ہوں، ایسے بندے کے لیے اجازت یہ ہے کہ پھر جب وہ اشارے سے اس نے پڑھنا ہے تو پھر اس نے رکوع بھی اشارے سے ہی کرنا ہے اور سجدہ بھی اشارے سے کرنا ہے۔ بعض دوستوں سے ایسا کیا دیکھا گیا ہے کہ وہ سجدہ جو ہے، سجدہ اور رکوع اشارے سے کرنا چاہتے ہیں، لیکن رکوع وہ حقیقی کر دیتے ہیں، یعنی مکمل جھک جاتے ہیں گھٹنے تک، جبکہ حدیث ابھی گزری ہے کہ رکوع میں کم جھکا جائے گا، سجدے میں زیادہ جھکا جائے گا، اور آپ ہیں ہی ایسے مریض کہ آپ سجدہ کر ہی نہیں سکتے، تو آپ پر اشارہ ہے، تو اشارے کے لیے ضروری ہے کہ صرف اپنی گردن اور تھوڑی سی کمر کو ہلائے، وہی رکوع کی کیفیت ہوگی، پورا جھک جانا یہ اس کے لیے نہیں ہے جو اشارہ کرتا ہے، کیونکہ وہ تو حقیقی رکوع ہوگا۔ اور سجدے کے اندر بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ استلام جس طرح کرتے ہیں تو اس طرح ہاتھ آگے نکالا جائے اور آگے نکال کر پھر سجدہ کیا جائے، نہیں، پہلے رکوع کے لیے جتنا تھوڑا جھکا تھا اشارتن، اپنے سر کو جھکایا تھا اور اپنی پشت کو تھوڑا جھکایا تھا، اس سے زیادہ وہ جھکا لے اپنے سر کو اور اپنی پشت کو، یہ سجدے کا اشارہ ہو جائے گا۔ لیکن ایک شخص ایسا ہے کہ سجدہ وہ کر سکتا ہے لیکن زمین پر نہیں کر سکتا، تو علماء نے کہا ہے کہ پھر وہ اشارہ نہیں کرے گا سجدے کا، یہ کرسی کے مسائل ذرا اہم، ذرا سن لیجیے آپ، پھر وہ اشارہ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ سجدہ کر سکتا ہے لیکن فلور پر جا کر نہیں کر سکتا، زمین پر جا کر نہیں کر سکتا، تھوڑا اونچا ہو تو کر سکتا ہے، تو علماء نے پھر کہا ہے کہ آدھا گز یعنی 9 inch کا کوئی ٹیبل سامنے رکھے، 9 inch کا جو زمین سے 9 inch کی مسافت پر، جو قرآن نے اس کو، کیونکہ فقہ کے اندر اس کو گویا کہ ایک ذرا ذکر کیا گیا، تو 9 inch کا سامنے کوئی ٹیبل ہو، اور وہ ٹیبل ایسا ہو کہ جو کسی نے پکڑا نہ ہو۔ سرکار کے ایک صحابی تھے، حضور تشریف لائے تو وہ نماز پڑھنے لگے تو ان کے بچے نے لکڑی پکڑی تھی اور وہ سجدہ کر رہے تھے، تو سرکار نے فرمایا نہیں نہیں یہ جائز نہیں، تم اشارہ کرو، یا پھر ایسی چیز رکھو جو زمین پر رکھی ہوئی ہو، جس کو دبانے سے، جس کے ٹاپ کو دبانے سے، جس کے اوپر کے حصے کو دبانے سے وہ زمین کے نیچے نہ جائے، اور اس کا اعتماد اور جڑا ہوا زمین کے ساتھ ہو، یہ نہ ہو کہ پھٹا لگا ہوا ہو یا تکیہ سامنے ہو۔ تو لہذا جو فلور پر سجدہ نہیں کر سکتا لیکن کچھ اوپر سے کر سکتا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے آگے ایک ٹیبل اس طرح کا رکھے کہ جو 9 inch کا ہو، پھر اس ٹیبل پر سر رکھے، وہ یہ اس کا حقیقی سجدہ ہوگا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ تو ہو گیا ان لوگوں کا مسئلہ، تو اب آپ اندازہ لگائیے جن کو مرض ہے ان کے لیے ماحول ہے، اور جن کو مرض نہیں ہے تو ان کی نماز کرسی پر کیسے ہو جائے گی۔ اسی لیے علماء نے اس مسئلے کو ذکر کیا کہ ایک بندہ فلور پر سجدہ کر سکتا ہے، فلور پر سجدہ کر سکتا ہے لیکن رکوع نہیں کر سکتا، تو فرمایا کہ وہ کھڑے ہو کر رکوع کا اشارہ کرے گا، اگر وہ کرسی پر بیٹھ بھی گیا ہے تو امام صاحب سجدے میں چلے گئے تو وہ کرسی سے اٹھ کر آگے جا کے سجدہ کرے گا، چاہے وہ سب سے آگے جا رہا ہو، کیونکہ جس کے پاس حقیقی سجدہ کرنے کی طاقت ہے اس کے لیے اشارہ نہیں ہو سکتا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے، ہم اتنے دور سے چل کر آتے ہیں نماز کے لیے، ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ رہا یہ مسئلہ کہ پورا بازار ہم گھوم کر آ جائیں، سب سے مل کر آ جائیں، صرف مسجد کا وقت ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، تو ہم کرسی کو تھوڑا سا کمر کا درد اور تھوڑے سے گھٹنے کا درد، جو تھوڑا موڑا جگہ، جب کہ گھر میں ہم بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکتے ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، اور واش روم بھی بیٹھ کر استعمال کر سکتے ہیں، اور ہم گھر میں زمین پر بیٹھ کر کھانا بھی کھا سکتے ہیں، اور اس وقت ہمارے پاؤں وغیرہ نہیں دکھتے، کہتے نہیں ہم اس وقت ٹانگیں لمبی کر لیتے ہیں، تو شریعت یہاں پر کہتی یہاں پر بھی آپ زمین پر بیٹھ کر ٹانگیں لمبی کریں، لیکن آپ کو کرسی پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نماز نہیں ہوگی، فرض نماز نہیں ہوگی۔ تو ہر طرف سے گھوم کر آنا اور کرسی لے کر بیٹھ جانا اور بیٹھ کر گویا کہ نماز ادا کرنا، تھوڑی دیر کے گویا کہ تھوڑے درد اور تھوڑی تکلیف کی بنا پر، تو جب ایسے شخص کے لیے کہ جو واقعی میں معذور ہے اس کے لیے اتنے احتیاط ہے، تو تھوڑے بہت درد والے شخص کو کہ جو اچھی طریقے سے زمین پر بیٹھ سکتا ہے، چاہے پالتی ڈال کر بیٹھے، اگر وہ ایسا نہیں بیٹھ سکتا جیسے اطیات میں بیٹھتے ہیں، تو اگر وہ پالتی ڈال کر بھی بیٹھ سکتا ہے تب بھی وہ زمین پر نماز پڑھے گا، کیونکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نمازیں زمین پر بیٹھ کر پڑھی ہے، کہ جو سرکار کی آخری نماز تھی وہ زمین ہی پر تھی، اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے حقیقی رکوع فرمایا تھا، یعنی پورا جھک کر، اور سجدے کے وقت حضور اٹھ کر سجدے کی جگہ پر تشریف لے گئے تھے۔ تو لہذا اپنی نمازوں کو بچانا چاہیے، اور اسی لیے قرآن نے کہا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اور وہ اللہ کی یاد کرنے والے کھڑے ہو کر، بیٹھ کر اور کروٹ میں اللہ رب العالمین جل وعلا کو ادا کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ تو لہذا نماز کے ان تمام فرائض اور ان عبادات اور اللہ کے جو صالحین بندے ہیں، جو ان کا کمال یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اس کیفیت کو اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا جن کے ساتھ مرض لگا ہوا ہے، وہ پوری آزادی کے ساتھ چاہیں تو صف کے بیچ میں بھی کرسی لگائیں تو حرج نہیں ہے، صف کے کنارے پر بھی کرسی لگائیں تو حرج نہیں ہے، اور جس کو یہ نہیں ہے جیسی صورت بیان کی گئی ہے، وہ سب سے پیچھے بھی اس کرسی لگائیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ جب اتنے دور سے میں اور آپ نماز کے لیے چل کر آ گئے یار، تو پانچ منٹ یا دو منٹ چار منٹ کی نماز ہے، اس کو اگر ہم بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں تو ہمیں بیٹھ کر ہی پڑھ لینا چاہیے، اگر ایسا عذر ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں نمازوں کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ کوئی میری باتوں سے برا نہیں مانے گا، جو شرعی مسئلہ سامنے آیا تھا میں نے وہ شرعی مسئلہ آپ کے سامنے واضح کیا ہے، کسی کو طنز یا کسی پر تہمت یا کسی کے لیے برا ظن نہیں۔ جو مریض ہے اللہ جانتا ہے، اس کے لیے اجازت ہے، جو نہیں ہے تو ان کو مسئلہ پتا ہونا چاہیے، اس لیے ہم نے یہ مسئلہ بیان کیا۔ اللہ ہمیں عبادتوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا